مقصد اس کا علم و عمل سے ہر گھر روشن ہو.
اور معجزانہ طور پر اسے پذیرائی ملی. دنوں میں کتاب چھپنے کے بعد بک گئی. انہوں نے اس کی رقم جمع کی, اٹھا کے لائے واپس دینے کے لیے. پادری نے لینے سے انکار کر دیا. اب جورج جرداق اس وقت تو پریشانی کیفیت میں تھے, بس پیسے ملے تو لے کے بھاگے. اب سوال اٹھا, کہا کہ پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں نے جس کتاب کو چھاپنے سے انکار کر دیا, آپ نے عیسائی ہو کر کیسے رقم دے دی مجھے چھپوانے کے لیے؟ یہ سوال. اور اب جب کہ کتاب چھپ چکی ہے اور مجھے اب ضرورت نہیں ہے, تو اب تو آپ کو واپس لے لینا چاہیے رقم, لیکن اب واپس نہیں لے رہے. تو کیا جواب دیا اس پادری نے؟ کہا کہ جورج جرداق, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے علی کی شخصیت پر تحقیق کرتے ہوئے مسلمانوں کی کتابیں تو پڑھی ہیں, لیکن اپنے ہی مکتب کی قدیم کتب کا مطالعہ نہیں کیا. کہا کیوں, ایسی کون سی بات ہے جو میری تحقیق میں نہیں آ سکی؟ کہا اگر آپ اپنی قدیم کتابیں اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب کی حکومت کا آغاز ہوا, تو اقلیتوں کا ایک وفد علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچا, جس میں ہندو بھی تھے, مسیحی بھی تھے, یہودی بھی تھے, دیگر ادیان اور مذاہب کے افراد بھی تھے. یہ وفد گیا اور اس نے جا کر علی ابن ابی طالب سے یہ مطالبہ کیا کہ اے علی, پچھلے 25 سالوں میں, خصوصاً آخری 12 سالوں میں ہمارے ساتھ بڑا امتیازی سلوک ہوا, ہمارے بنیادی حقوق پائمال کیے گئے. آج آپ کے پاس ہم فقط اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اب آپ کے عہد حکومت میں ہمارے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے, ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے. کہ علی نے اس وفد کے جواب میں ایک جملہ کہا, چلے جاؤ اور اس اطمینان کے ساتھ جاؤ کہ علی کے عہد حکومت میں کسی فرد کے ساتھ معمولی ظلم اور معمولی زیادتی نہیں ہوگی. کہا جورج جرداق, اس دن علی نے کہا تو یہ ایک جملہ, لیکن علی کے 5 سالہ عہد حکومت میں ہمیں جتنے حقوق ملے, آج اپنی حکومتوں کے اندر بیٹھ کر بھی وہ حقوق ہمیں میسر نہیں ہیں. تو میں نے ہرگز تم پر کوئی احسان نہیں کیا, یہ تو میرے ضمیر پر ایک بوجھ تھا, اور تمہارے ذریعے سے میں نے اپنے محسن کے احسانات کا شکریہ ادا کیا. کون ہے علی ابن ابی طالب؟ کسی گروہ کے قائد نہیں ہے. علی ابن ابی طالب پوری بشریت کے راہبر ہیں, اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا. غدیر تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا انتظام ہے, اور علی کی سیرت اس کی گواہ ہے. اور جب علی کے سر پہ شمشیر لگی, تو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ کے فرزند نے نماز پڑھائی, جو حسن و حسین کو بٹھا کر پہلی بات کی. کہا حسن حسین, آج تک تمہارے باپ کے سامنے جو بھی دشمن آیا بچ کے نہیں گیا, سوائے دو کے. تمہارا باپ علی ان دو کو ختم نہ کر سکا. یہ بھی اگر انسانی شکل میں آتے تو علی کے ہاتھ سے بچ کے نہ جاتے. کون سے؟ ایک غربت، ایک جہالت. تو علی کی زندگی جنگ ہے ان دو دشمنوں کے خلاف. اور اب جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اب مشعل ہدایت حسن اور حسین کے ہاتھ میں دے کے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ اب تم نے ان دو دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. اب عہد حسن مصطفیٰ کا اگر آپ خلاصہ کریں گے تو بشریت کے ان دو دشمنوں کے خلاف جہاد ہے سیرت حسن مصطفیٰ. چونکہ جو آپ کا مد مقابل ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے. حسن مصطفیٰ کا دشمن اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کو پائمال کر رہا ہے. اب واقعات کا ایک تسلسل ہے لیکن میں بیان نہیں کر پا رہا چونکہ میں نے آگے تک آپ کو لے کے جانا ہے. جو آپ کا دشمن ہے وہ غاصب ہے انسانوں کے حقوق کا. ورنہ حسن مصطفیٰ کا کردار کیا ہے؟ وہ جو سامنے کھڑا ہو کے گالیاں دے رہا ہے. ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ مدینے میں ایک مسافر آیا شام سے، پوچھتے ہوئے حسن مصطفیٰ کہاں ہیں، اور جیسے پتہ چلا یہ ہیں، آتے ہی بلا فاصلہ جیسے دیکھا وہی کھڑے کھڑے توہین شروع کی، جتنی گالیاں دے سکتا تھا دیں، یہاں تک کہ گالیاں دے دے کے جب تھک گیا اور اس کے پاس اور کوئی بات نہ بچی، اب خاموش کھڑا امام کے عکس العمل کا انتظار کر رہے. امام کا انداز دیکھ لیا آپ نے شام میں، دشمن کے گھر میں جا کے کیسے بولے، وہ ایک انداز ہے، یہاں کیا انداز ہے؟ جب یہ گالیاں دے کے تھک چکا اور اب اس کے لبوں مزید سکت نہیں اور کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، تو کہا کہ تمہارے کپڑوں کی گرد بتا رہی ہے کہ تو مسافر، اور تمہارے ہونٹوں کی خشکی بتا رہی ہے کہ تجھے پیاس لگی، اور تمہارے چہرے کی زردی بتا رہی ہے کہ تو کافی دیر سے بھوکا ہے. تو نے جو کہا اس پہ پھر بات کریں گے، او گھر چلتے ہیں. گھر لے کے گئے، ہاتھ دھلائے، نیا لباس پیش کیا، اور اس کے بعد جب وہ بیٹھا دسترخوان پہ، اب بہترین کھانے چن دیے، جب وسط میں پہنچا کھانا کھاتے ہو تو اب کھانا ایسے نہیں کھایا جا رہا. امام حسن مصطفیٰ نے پوچھا کیوں، رک کیوں گئے؟ کھانا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہے؟ کہ کیسے کھاؤں، یہ لقمے اب میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے. کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہ آج کے دن سے پہلے تک میری نگاہ میں علی اور علی کے بیٹوں سے زیادہ برا کوئی نہیں تھا، لیکن آج جب آپ کو قریب سے دیکھ رہا ہوں تو میری نگاہ میں علی اور اس کے بیٹوں سے اچھا کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا انداز ہے؟ دسترخوان امام حسن مصطفیٰ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں کسی اور امام نے دسترخوان کا انداز اختیار نہیں کیا؟ یا فرزند امام حسین جناب علی اکبر کی یہ سنت ہے، حضرت کا انداز تھا، صبح و شام آپ کا دسترخوان اور آپ کے گھر کے باہر چراغ جلتا تھا. دوسرے امام حسن مصطفیٰ کس لیے؟ در حقیقت یہ گمراہوں کی ہدایت کا انتظام تھا، چونکہ ایک طرف پروپیگنڈے کا بازار گرم تھا، یہ کام کیا امام حسن مصطفیٰ نے. اور جو سلو کی، بہت حکمتیں ہیں اس میں، بہت وجوہات ہیں، میں بیان نہیں کر سکا. ظاہر ہے ایک طرف مشرقی روم کی طرف سے جنگ مسلط کی جا رہی، اندرونی طور پر امام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا چارہ نہیں تھا سوائے سلو کے، اور جس طرح سے سلو کی وہ امام کی عظمت ہے. سلو کر کے امام نے جو فوائد حاصل کیے، سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ظالم اور طاغوت کے چہرے سے نقاب الٹنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ اپنی تمام ذہانت کے باوجود خود کو نہ چھپا سکا. اور جب کوفہ کی مسجد کے ممبر پہ اس نے کہا کہ یہ شرائط میرے پاؤں کے تلوے کے نیچے ہیں، امام یہی چاہ رہے تھے. جب اس نے اہل کوفہ سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میری جنگ نماز و روزہ کے لیے تھی تو اہل کوفہ تم غلطی پر ہو، میری جنگ حکومت کے لیے تھی جو میں نے حاصل کر لی. امام حسن مصطفیٰ نے اپنے حصے کا کام کیا، اگر نہ کرتے کبھی بھی امام حسین اپنا کام انجام نہ دے سکتے، کبھی کربلا کی نوبت نہ آتی. 10 سال امام حسن نے صبر کیا، 10 سال امام حسین نے صبر کیا، 40 سے 50 ہجری تک امام حسن نے تلوار نہیں اٹھائی، 50 سے 60 ہجری تک امام حسین نے بھی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن یہ جنگ کب سے شروع ہوئی تھی؟ اگر کوئی سمجھے کہ کربلا امام حسین اور یزید کی جنگ ہے تو یقیناً غلطی پر ہے۔ کس کی جنگ کربلا کب شروع ہوئی؟ 40 ہجری سے یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آپ 20 سالوں میں دیکھیں کوفہ کے 6 گورنر، زیاد کو دیکھ لیں، مغیرہ کو دیکھ لیں، زہاق بن قیس کو دیکھ لیں، جتنے افراد کو اس نے گورنر بنایا ہے کوفہ کا، باقی علاقوں میں کوئی کمزور شخصیت بنا دی، لیکن کوفہ میں چن چن کے سنگ دل مضبوط ظالم ترین افراد کو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اب اس نے اپنے بیٹے کی ولایت احدی کا اعلان بھی کرنا ہے اور حالات کو تیار کرنا ہے، اور یہ چھٹی شرط ہے سلو کی۔ اور یزید کی ولایت احادی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ امام حسن۔ امام حسن چونکہ معاہدے کی شک کے مطابق جب تک امام حسن زندہ ہیں تب تک یہ کسی اور کو نہیں کر سکتا، مثلا طے یہ ہوا تھا کہ جب تک یہ زندہ ہے حکومت کرے گا، اور جب یہ مرے گا تو پھر امام حسن ہے، اور اگر امام حسن خود لکھا کہ میں نہ ہوں تو میرا چھوٹا بھائی حسین ہے، یہ شک تھی۔ اب اس کو اگر کھولا جائے تو بہت اہم ترین مسائل ہیں جو بیان ہونے چاہیے، لیکن اب میں اس فکری تسلسل کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں سے امام حسین نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک طرف دشمن فعال ہے، دشمن نے ان 20 سالوں میں چن چن کر ایک ایک فرد کو مروا دیا۔ جو خلافت یزید کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، جو قبول نہیں کرتے تھے ان کو بھی، اور جو خود دعوے دار تھے ان کو بھی۔ سعد بن ابی وقاص کو مروا دیا، تفصیل پھر کبھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو مروا دیا، سعید بن عثمان بن عفان کو مروا دیا، عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، دو بھائی ہیں، ایک بھائی علی کی فوج کا سپہ سالار ہے اور ایک بھائی امیر شام کی فوج کا سپہ سالار ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں، جیسے جنگ جمل میں صورتحال ہے، ایک طرف بہنیں دوسری طرف بھائی ہے، ایک علی کے ساتھ ہے ایک دوسری خاتون کے ساتھ۔ بڑے بڑے افراد کو چن کے، یہاں تک کہ زیاد کو قتل کر دیا۔ فلسفہ ضرورت کے تحت جسے اپنا بھائی ثابت کروایا تھا گواہیاں دے کر، کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار تھا نفسیاتی طور پر، یہ اس کی مشکل تھی۔ مولا متقیہ نے زیاد کو خط لکھا، زیاد پہلے مولا کے ساتھیوں میں سے تھا، مولا کی طرف سے یہ گورنر تھا، امام کی طرف سے، لیکن اس کے درون میں ایک یہ چیز بہت اس کو اندر سے مارے ڈال رہی تھی کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ امیر شام نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور خط لکھنے شروع کی کہ تو میرا بھائی ہے، بلا کر، اور جو تفصیلات ہیں تاریخ کی وہ پڑھ لیجیے۔ یہی زیاد کہ علی کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے جسے اپنا بھائی بنایا تھا، جب اس نے خط لکھا کہ جب مجھے بھائی بنایا تو تمہارے بعد پھر مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، اور یزید کے لیے جو لفظ اس نے استعمال کیے اب میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، اسے اب آپ خود دیکھیں، یہ تو اسلامی تاریخ سے ہٹ کر ایک انگریز نے جو تاریخ لکھی ہے، محقق ہیں، اب میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جو ایڈز کی جو بیماری ہے اس کا آغاز کسی کافر سے نہیں ہوا، مسلمانوں کے بادشاہ سے ہوا، اسی سے اس کی موت ہوئی ہے، اور کہا اس کا نام یزید ابن معاویہ ہے، 38 سال کی عمر میں مر گیا، جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے باپ نے کتنی حکومت کی، 3 سال 8 مہینے 14 دن، کیا حکومت کی۔ اچھا، ایک طرف امیر شام ہے، اپنے بیٹے کے راستے میں آنے والی ہر دیوار کو گرائے جا رہا ہے، ہر رکاوٹ کو، بڑے بڑے افراد کو چن کے مروایا۔ اب اس کی وضاحت کبھی عرض کروں گا، یہ سر جنگ ہے جو چھڑ چکی ہے، ایک طرف حسین ابن علی ہیں، دوسری طرف امیر شام ہے۔ دوسری طرف امام حسین کا انداز کیا ہے؟ 20 سالوں میں امام حسین نے ایک حج نہیں چھوڑا، सवारी की लगाम को पकड़ के बजाय से कि उस पे बैठे पैदल चल रहे हैं। और जब फर्जंद रसूल पैदल चलेगा तो कोई दूसरा सवारी भी बैठेगा, तो पैदल जा रहे हैं और बाकी भी साथ पैदल चल रहे हैं और सारे रास्ते में गुफ्तगू हो रही है, कोई हज नहीं छोड़ा। हज पे जाने के बाद सबसे बड़ा खेमा वहां पर इमाम हुसैन का हुआ करता था। इन 20 सालों में पूरी इस्लामी दुनिया से जो अफराद आते थे, खवास, उनसे मुलाकातें करते थे, क्या हो रहा है। हर रोज नमाज इशा के बाद फर्जंद रसूल आधी रात तक मस्जिद नबवी में बैठते हैं। क्यों? अब लोगों को तैयार कर रहे हैं। 20 सालों में अमीर शाम की कोशिश यह है कि एक फर्द को भी ना छोड़े जो उसके बेटे के रास्ते में रुकावट बने या हुसैन का हामी बन सके। अकेला कर रहे हुसैन को तन्हा। दूसरी तरफ इसकी कोशिश क्या है कि इमाम हुसैन किसी भी तरह से मदीने से निकल जाए, मक्का से निकल जाए। कूफा पहुंचे और कूफा पहुंचने से पहले यह नक्शकशी यजीद की नहीं है, उसके बाप की है। कोई ये ना समझे कि करबला में इमाम का रोका जाना ये सारी प्लानिंग किसी और की है। मक्का का गवर्नर, मदीने का गवर्नर कौन है? वलीद। जब इमाम हुसैन सुबह निकले, क्या इसे पता था या नहीं पता था? पता था। क्यों नहीं रोका? ये बात मैं कर चुका हूं। और अगर इसका इमाम हुसैन को ना रोकना गलत था तो बाद में यजीद ने इसको ओहदे से माजूल क्यों नहीं किया? नहीं किया। उसके बाद 4 साल मजीद इसने हुकूमत की है मदीने में। माजूल करना बजाय खुद एक तंबीही खत भी नहीं लिखा, नाराजगी का इजहार भी नहीं किया। इसका मतलब यह कि सब तयशुदा है। यहां तक कि जब इमाम हुसैन मदीने से निकले तो उसने सजदे शुक्र अदा किया कि चले गए यहां से। अब 3 शाबान को पहुंचे मक्के। मक्के का गवर्नर कौन है? अम्र बिन सईद बिन आस अशदक। 4 महीने 5 दिन इमाम हुसैन मक्का में रहे। क्या ये इमाम के सामने आया, तलवार निकाली? सिर्फ एक जुमला है तमाम मकातिल में, सिर्फ एक जुमला। इसके अलावा आप ढूंढ लीजिए पूरी तारीखों में, कोई जुमला नहीं है, एक जुमला। आम्र बिन सईद आस ने पूछा, क्यों इंतखाब किया आपने मक्का का? फरमाया, इसलिए कि मैंने अल्लाह के घर को अपने लिए बेहतरीन जायपना समझा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया, कहां लिखा हुआ है? कोई रिवायत ले आइए। आप खुतबा पढ़ते हैं लेकिन आप मक्तल की कुतुब देखिए ना, ऐसा नहीं है। अब जो आपकी अहादीस का मजमुआ है वसायलो शिया, देखें शेख हुर्रे आमली ने कितनी अहादीस लिखी है, सबका एक ही मतन है, एक ही मफहूम है। किसी ने जब 6ठे इमाम से पूछा कि क्या हज के दिनों में उम्रे मुफरदा अंजाम दिया जा सकता है, क्या जवाब दिया? आप हज के दिनों में जाते हैं हज के लिए, क्या वहां जाके उम्रा कर सकते? क्या मसला है फिकी? मुल्तान के मुज्तहिदीन कह रहे नहीं। लेकिन जब पूछा गया इमाम सादिक से तो क्या जवाब दिया? हां, हज के दिनों में जाकर उम्रा कर सकते हैं। कहा, जैसे मेरे जद्दे बुजुर्गवार हुसैन इब्ने अली ने अय्याम हज में उम्रा अंजाम दिया। सिरे से इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील नहीं किया। क्यों तब्दील करें? वजह किस लिए? खौफ है? आप पढ़िए इमाम हुसैन की शख्सियत को। इमाम हसन की शहादत के बाद जो बनू हाशिम के जवान हैं, ये जैसे घेरे में नहीं लेके रखते हमा वक्त, हजरत जरा सा भी घर से बाहर निकले मामूली से काम के लिए, लेकिन बनू हाशिम के जवानों का हाला है, हिसार है, कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। जरूरत नहीं थी किसी की कि इमाम हुसैन तक रसाई हासिल कर सके खाने काबा के अंदर। ना ही अमीर शाम का बेटा यह चाह रहा था कि इमाम हुसैन को खाने काबा के अंदर शहीद करे, ना किया जा सकता है। چار مہینے پانچ دن رہے، اگر شہید کروانا تھا تو کرواتا، نہ خود یزید بھی چاہ رہا ہے۔ کیوں چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو اس کے باپ کا مشیر خاص ہے، کون؟ نہیں، جو کل بتائے گا اسے انعام ملے گا۔ یہ اب آپ کے ذمے ہے، آپ بھی ٹٹول کے آئیں کتابوں کو۔ نہیں نہیں، قطعاً نہیں۔ اس کا مطلب آپ توجہ سے نہیں سن رہے تھے، سوال دہرانے کا مطلب یہی ہے۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ مشیر خاص امیر شام کا نہیں، اچھے دوست تھے اس کے لیکن مشیر خاص نہیں تھے۔ اہم ترین مسائل میں جس سے مشورہ لیتا تھا اور جس کے مشورے سے پھر یہ کام ہوا، اور امیر شام نے اپنی وصیت جو بیٹے کے لیے لکھی تھی اس کی سپورٹ کی کہ جب حسین مدینہ چھوڑ دے تو تو نے یہ دو کام کرنے، اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے دو خط، ایک خط میرے بیٹے یزید کو دینا جب حسین کوفے کی طرف بڑھے، دوسرا خط ابن زیاد کے لیے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ یہ امیر شام کی پالیسی تھی کہ امام حسین کو کسی طرح مدینہ سے نکال کر، مکہ سے نکال کر کوفہ کے جوار میں لے آئے، یہاں شہید کرے گمنامی میں، تاکہ یزید اس کے جو منفی اثرات ہیں شہادت حسین کے ان سے بچ جائے۔ اب آگے دیکھیے، جب امام حسین بڑھ رہے ہیں مکہ کی طرف، کوفہ کی طرف، تو کوفے کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر۔ کس کا بیٹا ہے؟ بشیر بن سعد کا، وہ جس نے سب سے پہلے سقیفہ میں بیعت کی تھی اور اپنے چچا زاد بھائی کی مخالفت کی تھی، اس کا بیٹا نعمان بن بشیر، یہ گورنر ہے۔ اب آپ اس کی تقریر سن لیں ذرا۔ جب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی تو کیا تقریر کر رہے ہیں؟ یزید کا گورنر ایسی تقریر کرے؟ اور بعد میں یزید نے اس کو عہدے سے ہٹایا کیوں نہیں؟ درحال کہ اس سے بڑا عہدہ دیا، اس سے بڑا عہدہ دیا، اور ساری زندگی خوش رہا۔ نعمان بن بشیر کیا تقریر کر رہا ہے؟ جب بیعت شروع ہوئی تو کہا کہ جو ہمارے خلاف تلوار اٹھائے گا تو ہماری تلوار بھی بڑی تیز ہے، اور اگر کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، آپ کے ملک میں ابھی ایک صدر گزرا ہے وہ بھی ایسی تقریریں کرتا بیچارہ، ایسا ہی۔ اگر نعمان بن بشیر کا اس وقت کا آپ نے دیکھنا ہو، بے عین یہ انداز، کیوں نہیں کچھ کہا؟ اس لیے کہ خود طے شدہ ہے ہر بات، چاہ یہ رہے ہیں کہ جب امام حسین کوفہ سے قریب آئیں تب تک جتنے بھی شیعہ ہیں اطمینان کے ساتھ کھل کر بلا خوف و خطر مسلم کی بیعت کریں، سامنے آ جائیں۔ جب وہ سامنے آ جائیں گے اب ابن زیاد کو بھیجا جائے گا تاکہ ان کو ایک ایک کر کے چن کے مارو۔ پہلے 20 سالوں میں لاکھوں افراد کو شہید کر دیا گیا، اب جو بچے کھچے ہیں جنہوں نے خود کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، نعمان بن بشیر کو اس لیے گورنر رکھا گیا تاکہ یہ نرم پالیسی رکھے اور ان کو کھل کے ظاہر ہونے کا موقع ملے، اور جب یہ ظاہر ہو جائیں تو امام حسین کے آنے سے پہلے پہلے اب ابن زیاد کو سارا سمجھایا گیا کہ تم نے ایک ایک کر کو مار دینا ہے سب کو، تاکہ حسین کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو۔ یہ اس کی پالیسی ہے۔ اب سمجھیے کہ حسین ابن علی کون ہے، اور رسول اللہ ہر روز آپ کے دروازے پہ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کسی عمل کی جذباتی تفسیر نہ کیجیے گا۔ امام حسین نے 20 سالوں میں، خصوصاً آخری 10 سالوں میں، چن چن کر، ایک طرف سے دشمن کی خواہش یہ ہے کہ کسی کو نہ چھوڑے، دوسری طرف امام حسین کی پالیسی یہ ہے کہ اس عصر کے شریف ترین، پاکیزہ ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین افراد کو چن چن کر ان کا ایک ایسا گلدستہ بنا دیں جن سے ایسا مارکہ سجائیں کہ جو مارکہ تاریخ میں ابدی حیثیت اختیار کر جائے. یہ کام کیا امام حسین نے. وہ جو سلام کسی اہل سنت کا لکھا ہوا ہے کہ وہ جس کی فکر کربلا, حسین وہ دماغ ہے. یہ کربلا ذہن حسین ابن علی کی تخلیق ہے. کن افراد کو چنا ہے؟ اب میں, یہ میرا موضوع کربلا نہیں ہے, میں آگے اس فکری تسلسل کو لے کے بڑھ رہا ہوں, امام زمانہ تک پہنچنا چاہتا ہوں. لیکن ایسے افراد چنے بقول جوش کے کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں. ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. مجھے مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا یہ جملہ یاد آ رہا ہے, شب عاشور. دیکھیے, حسین ابن علی نے مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کے بتائے کہ حسین کے بیٹے کیسے تھے, حسین کا سپہ سالار کیسا تھا, حسین کا علمبردار کیسا تھا, حسین کے سپاہی کیسے تھے. نہ, حسین نے ایک ایک تعارف خود کروایا. کیا نہیں جانتے تھے اپنے ساتھیوں کو جنہیں چن چن کے انتخاب کیا, ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے, پتا تھا کوئی جائے گا نہیں جائے گا. پھر کیوں کہا شب عاشور جاؤ چلے جاؤ, میں راضی ہوں, میرا نانا بھی راضی, جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ سب کچھ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے. اور جنت جو مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ جان بھی بچ گئی, جنت بھی مل گئی, کیا کوئی اٹھا ایک بھی؟ نہیں اٹھا. ایسا نہیں ہے کہ مولوی فضل الرحمان جنت کی بشارت دے رہا ہے, کوئی مفتی جنت کی بشارت دے رہا ہے. جو جنت کا مالک ہے, وارث ہے, سردار ہے, وہ جنت کی ضمانت دے رہا ہے. کیا کوئی اٹھا ہے؟ نہیں. ممکن ہے کہ مورخ یہ لکھے کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی, اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ آپ ان نگاہوں کے سامنے حسین کو چھوڑ کیسے جائیں. کہ علی اکبر چراغ بند کر دو. بجھ گیا چراغ, کافی دیر بجھا رہا تاکہ اٹھ جائیں. اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب چراغ دوبارہ جلا, اب میں کیا عرض کروں, حسین نے ایک چراغ بجھایا, 72 چراغ جل اٹھے. اور اب جب سسکیوں کی آواز بلند ہوئی, اب کہا کہ چراغ جلائی. اب جو چراغ جلا تو حسین کے خیمے میں عجیب کیفیت ہے, عجیب کیفیت ہے, کوہرام ہے. کبھی ایک فوجی کھڑے ہو کے اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے, کبھی حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی عابس ابن شبیب شاکری, کبھی جون کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی بریر حمدانی. کوئی کہتا ہے کہ امام حسین آپ کہتے ہیں ہم چلے جائیں, ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں, ایک سوال کا جواب دیں. جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا, وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ اور کوئی کیا کہہ رہا ہے, کہا کہ یہ جہان فانی ہے اور میں نے بھی فنا ہو جانا ہے. اگر فرض کیا جائے فرزند رسول کہ یہ جہان ابدی ہے, ہمیشہ رہے گا, یہ کائنات کبھی نابود نہیں ہوگی, یہ بھی فرض کر لیں کہ میں بھی اس میں ہمیشہ رہوں گا, تو بھی اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. کوئی کہتا ہے کہ اگر مجھے قتل کیا جائے, پھر مجھے جلا دیا جائے, پھر میری راکھ کو فضا میں بکھیر دیا جائے, ایسے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے, پھر اسی طرح مارا جائے, یہاں تک کہ 70,000 مرتبہ مجھے اسی طرح قتل کریں, پھر زندہ کریں, تو بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دوں. جب یہ سنا تب کہا, تعارف کروایا امام حسین نے, انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی, میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسے اصحاب کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں. مجھے جو اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آتا ہے, کیا کوزے میں سمندر بند کیا. کسی نے ان سے پوچھا کہ بتائیں اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک لفظ کا, توجہ فرمائیں, ایک لفظ کا, ایک جملے کا. کہ کس لفظ کا؟ کہا آؤ اور جاؤ. کیا مطلب؟ پیغمبر ساری زندگی کہتے رہے آؤ کوئی نہیں آیا. حسین ساری رات کہتے رہے جاؤ, ایک بھی نہیں اٹھا. اب بتائیے کیا کام کیا حسین ابن علی نے. اگر امام حسین اپنے لشکر میں ایک بھی بزدل, ایک بھی جلد باز, ایک بھی بے وفا, ایک بھی کمزور, ایک بھی غیر متعاہد فرد کو شامل کر لیتے, یقین جان لیجیے کہ کربلا کبھی بھی تاریخ میں ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. کیوں زندہ ہے کربلا؟ وجہ اس لیے کہ حسین نے اپنے عصر کے شریف ترین, پاکیزہ ترین, غیور ترین, شجاع ترین, بامعرفت ترین افراد کو چن کر ایک نقطے پہ جمع کیا. تاریخ بشریت کا سب سے عظیم مارکہ سجایا, سب سے بڑا. تو میں نے جملہ عرض کیا تھا, اب جتنا بڑا پیغام ہے اتنا بڑا پیغام بر چاہیے. اس لیے سید سجاد کا انتخاب ہوا اور ثانیہ زہرا کا. دیکھیں جہاں امام حسن نے کام چھوڑا وہاں سے امام حسین نے شروع کیا, جہاں امام حسین کام ختم کر رہے اپنا وہاں سید سجاد نے. ان حالات میں ممکن نہیں تھا پیغام کربلا پہنچائے, میں نے اشارے دے دیے کیسے پہنچایا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب عہد امام باقر میں امام کو کچھ موقع مل رہا ہے, اور یہاں امام محمد باقر اب وہ زمینہ سازی کر رہے ہیں اس عظیم درسگاہ اور اس عظیم یونیورسٹی کی جس کی تاریخ میں پھر مثال نہیں ملتی. اور پھر اپنے بابا کے اس کام کو مکمل کیا امام صادق نے. اب جب امام صادق اس یونیورسٹی کو اس عروج پہ لے کے گئے کہ جتنے بھی علوم ہیں سب کی تدریس ہو رہی ہے, ہر علم امام کے شاگرد ہیں, شخصیتوں کو تیار کیا. پیر نہیں تھے, امام تھے. مرید پرور نہیں تھے, شخصیت پرور تھے. یہ بات ذہنوں میں رہے. شخصیتوں کو تیار کیا, اور اب جبکہ تشیع پہلی مرتبہ امام صادق کے عصر میں ابھر کے آیا سامنے, تو اب یہاں پر دشمن نے محسوس کر لیا. اب تک ائمہ بہت احتیاط سے چل رہے تھے, تقیہ کی حالت میں چل رہے تھے. پہلی مرتبہ امام موسیٰ کاظم نسبتاً کھل کر حکومت کے سامنے آنا شروع ہوئے, لیکن تقیہ کی پالیسی بہرحال نہیں چھوڑی. وہ شاگردان جو آپ کے والد بزرگوار میں کے تھے, اتنی بڑی مقدار میں اب اس تسلسل کو برقرار رکھنا مشکل تھا, کیونکہ اب پھر سختیاں بڑھ گئی ہیں. 35 سالوں میں سے 16 سال زندان میں اور باقی نظر بندی. اس لیے اب ہزار احتیاط کے ساتھ اس سرمایہ کو بچا رہے ہیں, مزید ان میں سے جو اہل افراد ہیں ان کو چن کر ان پہ مزید محنت کر رہے ہیں. اب انہیں دنیا میں پھیلا دیا, اور اب بنو عباس کے مقابلے میں ایک متوازی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے, جس میں آپ کا الگ سے اپنا علمی نظام ہے, عقیدتی نظام ہے, معاشرتی نظام ہے, ثقافتی نظام ہے, سیاسی نظام ہے, معاشی نظام ہے. سارے سلسلے چل رہے ہیں ایک سسٹم کے تحت, یہاں تک کہ ہارون مجبور ہو گیا, کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ایک دن قید سے نکالا, کہا کہ کیوں میرے ساتھ آپ میری مخالفت کرتے ہیں, جو کہیں کرنے کے لیے تیار ہوں, فدق چاہیے آپ کو پیش کرتا ہوں, یہ میری مخالفت چھوڑ دیں. امام نے فرمایا تو فدق مجھے کبھی نہیں دے سکتا. کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ امام نے فرمایا جیسے میں بتاؤں ویسے دے گا. کہا کیا مطلب؟ کہا فدق اگر دینا چاہتے ہو تو تب واپس لوں گا جب اپنی فدق کی تمام حدود سمیت مجھے واپس کرو, جتنی اس کی حدود بنتی ہیں. اب یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجیے کہ سیدہ کیوں گئی تھی. سیدہ کی نگاہ میں فدق کی ارزش کیا ہے, کس دید سے دیکھ رہی ہیں, یہ امام موسیٰ کاظم آپ کے بیٹے نے بتایا. کہا کیا سرحدیں ہیں فدق کی؟ کہا پہلی حد ہے سمرقند, دوسری حد ہے آرمینا کے جزائر, تیسری حد ہے عدن, اور چوتھی حد ہے افریقہ. بیٹھا ہوا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا پھر مطلب یہ کہ جو میرے پاس ہے ساری حکومت آپ کو دے دوں؟ امام نے کہا میں نے کہا تھا نا تو نہیں دے پائے گا. اب دوبارہ سے زندان میں ڈالا, لیکن کیا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ امام کو زندان میں رکھا ہوا ہے, یوں امام کی مقبولیت ختم ہو جائے گی. لیکن عجیب ہے, اتنا عظیم کردار ہے امام موسیٰ کاظم کا کہ زندان بان اس کو بار بار جیلیں بدلنا پڑ رہی ہیں, قید خانے تبدیل کرنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ جو چند دن ساتھ رہتا ہے وہ تو اب اس کے لیے امام کو اذیت دینا ناممکن ہے. جب امام کا کردار دیکھتا ہے, عظمت دیکھتا ہے, آپ کی عبادت, آپ کا زہد, وہ سر جو سجدے سے اٹھتا ہی نہیں ہے, اب کون اذیت دے. یہاں تک کہ اب اس نے سوچا کیا کرے کہ میں تخت کے اوپر بیٹھ کر بے بس ہوں اور یہ شخص زندان کی تنگ سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی اب لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے, کیا کروں کہ میں اس کی روحانیت ختم کر دوں, دلوں کے اوپر تسلط ختم کر دوں, دلوں کے اوپر اقتدار کو ختم کروں. اب اس نے بہت سوچنے کے بعد امام کی روحانیت, لوگوں کی قلبی وابستگی ختم کرنے کے لیے اس نے کام کیا, عرب کی حسین ترین خاتون کا انتخاب کیا اور اسے زندان میں بھیجا, کہا جاؤ جا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرنا, اگر ہو جائیں تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہوں تب بھی تم نے چیخ و پکار بلند کرنی ہے, اور میں اپنے مشیروں کے ساتھ, بنو عباس کے سرداروں کے ساتھ, اپنے وزیروں کے ساتھ, عمراء کے ساتھ آ جاؤں گا. بھاری رقم دی اس کو. یہ خاتون آئی, جب آئی تو اب اس کے لیے قید خانے کا دروازہ کھول دیا گیا. انتظار میں ہے کہ یہ سر اٹھائیں سجدے سے تو میں کچھ کہوں. سر ہے کہ سجدے سے نہیں اٹھ رہا. یہاں تک کہ نماز عشاء کے بعد اب رات گزرنا شروع ہوئی. پوری رات حکمران خلیفہ بے چینی سے ٹہل رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا, ابھی تک آواز نہیں آئی, صبح ہو گئی. یہاں تک کہ اب خود اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچا, جب پہنچا تو عجیب عالم ہے, ایک سر ادھر سجدے میں ہے اور ساتھ میں ایک اور سر وہ بھی سجدے میں ہے. یہاں سے سبوح قدوس رب الملائکت والروح کی آواز بلند ہو رہی ہے, وہی آواز ادھر سے سبوح قدوس رب الملائکت والروح. یہ آگے بڑا غصے سے, اگر مخلص ہوتا, اسلام کا ہمدرد ہوتا تو خوش ہوتا, چلو کسی کی ہدایت ہو گئی ہے, لیکن جھنجھوڑا اور سب کے سامنے بھول گیا کہ یہ باقی لوگ بھی میری سازش کو سمجھ جائیں گے. غصے سے اٹھایا, کہا تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو کیا کر رہی ہے. اس نے گرجا شروع کیا, کہا کیا کرتی, میں آئی کوشش بھی کرتی رہی, آوازیں بھی دیتی رہی, لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ تو اطراف سے اکناف سے بے نیاز ہیں, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جب ان کا سر سجدے میں ہے تو اب ایک سلسلہ نور زمین سے آسمان تک متصل ہے اور فرشتے ہم زمان اور ہم زبان یہی آواز بلند کر رہے ہیں, تو نا آگاہ میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا. کون ہے ہمارے آئمہ, صرف علم میں نہیں, معرفت میں نہیں, ہر اعتبار سے. دیکھیں جناب یوسف کے نام پر قرآن میں پورا سورہ ہے جس نے جناب یوسف کی عظمت کو بیان کیا. جوانوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے, زلیخا گناہ کی دعوت دیتی رہی, ہزار پاپڑ بیلے, یوسف محفوظ رہے. یہ قرآن نے یوسف کا کمال بیان کیا, یہ یوسف کی عصمت ہے, طہارت کردار ہے, لیکن یوسف کے کردار کی بلندی بس یہیں تک ہے کہ جو گمراہ کرنے آئی تھی خود کو اس کے شر سے بچا لیا, اس کی ہدایت نہیں کر سکے. اور یہ فخر یوسف ہیں, کہ جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اس کا سر بھی سجدے میں پڑا ہے. اب ہارون بے بس ہو گیا, کیا کرے, اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ امام کی شمع حیات کو گل کر دے. لیکن امام نے اس 35 سالہ عہد امامت میں وہ کچھ کر دیا, تشیع کو سطح پہ لے کے آئے کہ اب تشیع اسلامی اور ایک عوامی طاقت بن چکی ہے. اسی لیے جب مامون نے امام کو بلایا, کیوں بلایا, اب اس کی مجبوری تھی, اس لیے کہ اب تشیع کو نظر انداز کرنا, اب تشیع جو یہاں پہنچی ہے یہ تسلسل ہے آئمہ کی نہضت کا, آئمہ کی محنت کا. یہاں تک کہ آپ چند نمونے دیکھ لیں, جب فضل ابن سال کو خود قتل کیا مامون نے تو اس کے گھر کے باہر ہزاروں کا مجمع تھا, جو کہ فضل ابن سال کا بھی ایک دھڑا تھا. احتجاج کے لیے جب وہ جمع ہوئے تو مامون الرشید اپنے محل کے عقبی دروازے سے نکل کر امام کی رہائش گاہ میں پہنچا اور کہا کہ مجھے بچائیں. ادھر سے ڈرا ہوا پہنچا اور جب امام آئے لوگوں کے سامنے, ہزاروں کے مجمع کے سامنے, ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ گھروں کو چلے جاؤ. سب نے سر جھکایا, گھروں کو واپس چلے گئے. خلیفہ بے بس ہے. مزید اگر آپ نے دیکھنا تو عید کے موقع پر جو حال ہوا تھا, پہلے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ پڑھائیں, لیکن بعد میں کیا ہوا کہ خود فاضل ابن سال نے اس سے کہا تھا کہ اگر آج فرزند رسول نے عید پڑھا دی پھر تمہاری جگہ نہیں, اقتدار ہاتھ سے نکل جائے گا. جس طرح سے امام نے عید پڑھائی آپ علماء کرام سے سنتے ہوں گے. بس یہ کام پونے تین سالوں میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواص تک جو رسائی حاصل کی اور تشیع کو جس عروج پہ پہنچایا ہے, اب مجبور ہو گیا مامون آپ کو شہید کرنے پہ. لیکن اب اگلے مرحلے میں آپ کے فرزند ہیں امام محمد تقی. اب آپ غور فرمائیے کہ امام رضا آٹھویں امام ہیں. یہاں تک آئمہ کی عمریں جو روایت آپ 14 ستارے سے کل بیان کر رہے تھے اس کے مطابق 50 سال, ورنہ میں نے جو عرض کی ہے 148 میں وہ 55 سال. اچھا پھر پیچھے چلے جائیے, امام موسیٰ کاظم جو آپ کے والد بزرگوار ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ 55 سال. پھر امام جعفر سعدی کی عمر 65 سال. پھر امام محمد باقر کی عمر, اور پھر امام سجاد کی عمر, پھر جناب امام حسن مجتبیٰ کی عمر. ان سب میں سے صرف امام حسن کی عمر کم ہے 50 سے, باقی سب کی عمریں 50 سے اوپر ہیں. صرف امام حسن مجتبیٰ 47 سال کی عمر میں شہید ہوئے. لیکن اب دیکھیں جیسے ہی امام رضا کی شہادت ہوئی, اب آپ کے فرزند ہیں امام محمد تقی, کل عمر کتنی ہے؟ 25 سال. 25 سال کل عمر ہے, عجیب ہے. اب آپ کے فرزند ہیں امام علی نقی, کتنی عمر ہے؟ کل عمر 40 سال. آپ کے فرزند امام حسن عسکری, کتنی عمر ہے؟ 28 سال. 28, 25 اور 40 جمع کریں 93 سال. تین آئمہ کی اجتماعی عمر, آدھ امامت نہیں, عمر کتنی بن رہی ہے؟ 100 سے بھی کم بن رہی ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ مسئلہ خطرناک ہے, اور جیسا غدیر میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنے آخری فرزند کہ وہ آئیں گے تو بسات الٹ دیں گے, اب ڈرے ہوئے ہیں. اس لیے جلد از جلد اب آئمہ کی زندگیوں کے چراغ گل کیے جا رہے ہیں. یہاں آ کے آئمہ کی سیرت میں ایک نیا انداز شروع ہوتا ہے. اب امام محمد تقی ہیں, ان کی سیرت کے کچھ پہلو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیے, کچھ میں کل امام زمانہ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے عرض کر دوں گا. اس کے بعد آپ کے فرزند امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. اب امام علی نقی علیہ السلام, یہ آپ خود سوچئے کیا وجہ ہے, مدینے میں کیوں نہیں رہنے دے رہے؟ ائمہ کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا. کبھی سامرہ بلا رہے ہیں, کبھی بغداد بلا رہے ہیں, کبھی خراسان بلا رہے ہیں, کبھی شام بلا رہے ہیں. کیوں؟ ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں کہ قریب رہیں گے, ہم ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھیں گے. اب متوکل نے بلایا ہے امام علی نقی کو. اب میں صرف ایک گوشہ عرض کروں گا, ایک بات عرض کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امامت کسے کہتے ہیں, امامت کیسے کی جاتی ہے, ہدایت کیسے کی جاتی ہے. پھر ناز کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیسے ہادی راہبر اور امامت آکی. امام, بس یہ میں ایک نقطہ اگر اجازت دیں, وقت تو ختم ہے لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب متوکل نے بلایا، یہ متوکل بہت کثیف کردار ہے، آپ کو پتا ہے، میں اس کی باقی بدبختیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، اس نے امام علی نقی کو بلایا، لیکن اتنا کینہ دشمنی تھی ان کے دلوں میں کہ بلانے کے بعد جب سامرہ میں بلایا امام کو، تو کہاں رکھا، کہاں رکھا، خان السعالیق، آپ ملتان ہیں نا، ملتان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر چار چیزیں زیادہ ہیں، گرد، گورستان، گرما، گرم، گرمی اور گدا، فقیر، زیادہ ہیں جی. سامرہ میں جتنے فقیر تھے بھیک مانگنے والے، یہ رات جس جگہ پر گزارتے تھے اس جگہ کا نام ہے خان السعالیق، گداگروں کے رہنے کی جگہ تھی، رات گزارتے تھے. اس نے امام کو بلایا مدینے سے، کہاں رکھا، جہاں آپ کی توہین کرنے کے لیے، گداگروں کے بیچ میں، فقیروں کے بیچ میں، بھکاریوں کے بیچ میں امام کو رکھا. سمجھا کہ میں اس طرح سے رسوا کروں گا اور جب تین دن کے بعد میرے پاس آئیں گے تو پھر وہ شرمندہ اور شرمسار ہو کے آئیں گے اور میں اس طرح سے ان کا مذاق اڑاؤں گا، کیونکہ یہ بدبخت مولا متقیان کی نقلیں اتارتا تھا اور اس کا اپنا بیٹا اسی لیے مخالف ہو گیا اور بیٹے نے پھر قتل کروایا تھا باپ کو، متوکل کو، اور جناب سیدہ زہرا کی شان میں گستاخی کرتا تھا متوکل، قبر امام حسین کے ساتھ جو کیا پہلی مرتبہ عباسیوں میں سے یہ متوکل نے کیا. امام کو یہاں پہ روکا، اب دیکھیں امامت کیا ہے. آئے، یہ جو میں شعر اکثر پڑھتا ہوں کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، آئے بیٹھے ان کے پاس، سب کو بٹھایا، کہ بھائی میری خواہش ہے کہ میں یہاں جتنے دن ہوں تم میں سے کوئی باہر نہیں جائے گا، تو تمہاری جو ضروریات ہیں وہ علی نقی کے ذمہ، امام کا لقب ہادی، یہاں رہو، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے، سب کو شامل کیا، وہ جہاں پہ جگہ جگہ غلاظت تھی، کچرا تھا، گند تھا، امام نے اب اسی جگہ کو گلزار بنایا، بیٹھنے کے لائق بنایا، پھر اپنے خادم کو، غلام کو بھیجا، جا کر کھانا لے گیا سب کے لیے، وہ رزق پاک. کیوں کھانا کھلا رہے ہیں، کیا حکمت ہے اس کھانے میں، کیوں اقبال نے کہا کہ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، وہ مانگا ہوا رزق تو اب وہ یہاں رکاوٹ ہے، اس سے تو موت اچھی ہے. امام نے انہیں کہیں لے کے جانا ہے، اس لیے پہلے مرحلے میں ان کا رزق تبدیل کروایا، ٹھیک، پاک طاہر و طیب، رقم غلام کو دے کے کہا جاؤ اور ان کے لیے لباس بھی لے کے آؤ. جب وہ جگہ پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، کہا میں چاہتا ہوں تم غسل کر لو اور نیا لباس پہن لو. نیا لباس پہن لیا، امام ان کے ساتھ شریک ہو گئے، امام میزبان بنے، انہوں نے کھانا کھایا. اب تین دن رہے، اب امام نے خواہش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آج میں نماز پڑھوں اور تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھو. یہ کیا کیا، دیکھیں ہمارے ہاں چیزیں، الفاظ اپنی روح ختم کر رہے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں کھوکھلے الفاظ کا زور ہے، کھوکھلے الفاظ کا. ہم اپنی مسجدوں میں اور نصاب کی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمن، لیکن اپنی نسلوں کو اس کا مفہوم منتقل نہیں کرتے کہ بھائی نماز مومن کی معراج ہے، اس سے کیا مراد ہے. اگر میں اس کی تفسیر نہیں کروں گا تو امام کا کام سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میں اس حدیث کا بس اشارہ دوں گا. جی نماز واجب ہے, واجب ہے. نماز سے پہلے وضو, یہ وضو کیا ہے, کیا ہے وضو؟ اس میں کچھ مستحبات ہیں, کچھ واجبات ہیں. کیا کیا مستحب ہے, کیا کیا واجب ہے؟ سب سے پہلے کلی کرنا, نہیں سب سے پہلے ہاتھ دھونا, کلی کرنا, پھر ناک میں پانی ڈالنا. یہ کیوں مستحب ہے؟ پانی ہے, ہاتھوں پہ ڈالا جائے تو مستحب, منہ میں ڈالا جائے مستحب, ناک میں ڈالا جائے مستحب, اور اس کے بعد جب چہرے پہ ڈالا جائے. کیوں؟ سوچا کریں. اب نماز کے احکام میں بھی میں نے کہا یہ درود کہیں مستحب, رکوع میں, سجدوں میں, قنوت میں, تشہد میں واجب. کیوں واجب؟ سوچنا شروع کر دیجیے. پانی ہاتھوں پہ ڈالنا مستحب ہے, ناک میں ڈالنا مستحب, منہ میں مستحب, چہرے پہ. کیوں؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندے سے؟ یہ ایسے رسم نہیں ہے. معصومی نے بیان فرمایا ہے کہ یہ پانی پہ نگاہ پڑے تو کیا دعا مانگو. ان دعا کے مفاہیم کو دیکھنا چاہیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ میں پانی ڈالو اور اس پانی کو بغور دیکھو کہ اس میں کچھ آلودگی تو نہیں ہے, کچرا تو نہیں ہے, گند تو نہیں ہے, کثافت تو نہیں ہے. تسلی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اب اسے ہاتھ دھو لو. دھو لیے, اب دوبارہ اس پانی کو اٹھاؤ اور اسے دہن میں لے کے جاؤ, کلی کرو اور اس کے ذائقے کو محسوس کرو کہ اس کے ذائقے میں خرابی تو نہیں. جی اب جب اطمینان ہو گیا کہ نہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہے, خوشگوار ہے, تو اب سے بارہ اس پانی کو ڈالو ہاتھ میں اور اب ناک میں لے جا کے اس کی بو گن, اس میں تعفن تو نہیں ہے. جب اطمینان ہو جائے دیکھنے کے بعد, کلی کرنے کے بعد, ناک میں پانی ڈالنے کے بعد کہ یہ پانی پاک ہے, طاہر ہے, طیب ہے, خالص ہے, خوشبودار ہے, مطلق ہے, تو اس اطمینان کے بعد اب اللہ کے اس پانی کو, یہ سارے کام مستحب ہیں, اب تم نے واجب کام کرنا ہے, یہ مستحب کام اس اطمینان کے لیے ہیں. اور جب اطمینان حاصل ہو گیا اب واجب کی نیت سے اس پانی کو چہرے پہ ڈالنا ہے. کس نیت کے ساتھ؟ کہ پروردگار میں گناہ کر کے, نافرمانی کر کے, تیری حکم عدولی کر کے اس لائق نہیں رہا کہ اب میرا چہرہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تم سے ہم کلام ہو سکے, تو میں تیرے اس پاک, طاہر اور طیب پانی کو وسیلہ بنا کر اس چہرے کو اس لائق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق ہو سکے. کیوں؟ کیوں؟ الصلاۃ معراج المومن, اس لیے کہ اب اس نے معراج پہ جانا ہے, تو پہلے وضو لازم ہے, اور اب آیا جائے نماز پہ کھڑا ہوا, اعوذ باللہ پڑھنا آواز سے مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ اعوذ باللہ دل میں پڑھنا چاہیے, بسم اللہ اونچا پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اعوذ باللہ پڑھ کیوں رہے ہیں بھائی؟ آپ شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں, کسی کی پناہ میں جا رہے ہیں. آپ آ رہے ہیں ممتاز آباد امام بارگاہ میں, یا کسی ولی یا کسی بزرگ عارف کے دربار میں جا رہے ہیں ملاقات کے لیے. اگر راستے میں خونخوار کتا ہو اور راستہ بھی ہوئی ایک ہو, وہ کتا ابھی اپنے کام میں مگن ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے یا سو رہا ہے, آپ آ رہے ہیں, اب آپ نے توجہ کی کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو یہ رکاوٹ بنے گا, تو اب آپ کی کیا کوشش ہوگی؟ کہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں آپ وہاں سے نکل لیں, تاکہ آپ کے قدموں کی آہٹ سے یہ جاگ نہ جائے. جاگ گیا تو نہیں جانے دے گا. اسی لیے حکم ہے کہ اعوذ باللہ کو دل میں پڑھیں. جب دل میں پڑھی اب آپ اللہ کی پناہ میں پہنچ گئے, پہنچ گئے تو اب اعلان کیجیے اس کی رحمت کا بلند آواز سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے نماز؟ اب میں مختصر کروں, نماز ہے مومن کی معراج. رسول معراج پہ گئے. نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں آپ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، اگر کسی نے نہ کیا ہو، دیکھا تو ہے کیسے اڑتا ہے. پہلے رینگتا ہے، پھر تیز چلتا ہے، پھر آہستہ سے اپنا منہ اٹھاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہے، اور پھر فضاؤں میں گم ہو جاتا ہے. بس اسی مثال کو ذہن میں رکھ لیجئے. پہلے مومن آتا ہے جائے نماز پر، کھڑا ہوتا ہے. یہ نماز در حقیقت پرواز ہے. آپ ذرا سوچئے کہ نماز کے آخر میں، میں نے تشہد میں درود کی بات کی، اب میں ذرا اس سے آگے چلتا ہوں. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی. جب نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام بھیجتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو. السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، خود پہ بھی آپ سلام بھیجتے ہیں. وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین پر. کون ہیں یہ صالحین؟ مسلمین، مؤمنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، یہ سب صالحین میں آگئے. ٹھیک، اب آپ نے نبی پر بھی سلام بھیج دیا، خود پہ بھی سلام بھیج دیا. صالحین، مسلمین، مؤمنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب پہ بھیج دیا. اب یہ آخر میں کسے سلام کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. یہ کسے سلام بھیجا آپ نے؟ نہیں، صالحین میں سب آ گئے، یہ کسے سلام بھیج رہے ہیں آپ؟ یہ جو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، صرف سلام نہیں کر رہے آپ، غور کیجئے، ایک اور کام بھی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مصافحہ کر رہے ہیں. یہ مصافحہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ مستحب ہے. کیوں مستحب ہے؟ ابھی آپ کو کتنا وقت گزر گیا یہاں سے امام بارگاہ میں؟ ایک گھنٹے سے زیادہ. جی، اس دوران میں میں فراز ممبر سے مسلسل مشاہدہ کر رہا ہوں، کسی ایک نے دوسرے کو ہاتھ نہیں ملایا. تو ابھی جب آپ نے ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی مسجد میں آئے، تب مصافحہ، نماز کے بیچ میں پھر مصافحہ، آخر میں مصافحہ، اور کیوں بار بار؟ ابھی مجلس میں تو کسی نے دوسرے کو مصافحہ نہیں کیا. اگر آپ میں سے کوئی مجلس میں ایک سے دو مرتبہ مصافحہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ تھک گئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس سے زیادہ جسارت نہیں کروں گا. ہاں، لیکن نماز میں آپ بار بار مصافحہ کر رہے ہیں، پانچ منٹ کے بعد دوبارہ مصافحہ، آئے پھر مصافحہ، کیوں؟ یہ مصافحہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور یہ سلام کسے کیا جا رہا ہے؟ جب نبی پہ بھی بھیج دیا، خود پہ بھی، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب پہ بھیج دیا، اب کسے سلام کر رہے ہیں؟ تو جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو در حقیقت آپ نے سفر معراج کا آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا اور روح کا. نماز میں مومن کا جسم یہیں رہ جاتا ہے، لیکن اس کی روح تدریجاً پرواز کرتی ہے، عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف. اور اس سفر میں اب یہ کیا کہنا شروع کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو، غور کیا آپ نے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو، اس، وہ، وہ، شروع سے اور اچانک اب کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. وہی مومن جو پہلے اس، وہ، وہ، جو کہہ رہا تھا، اب تو کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ پہلے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، چونکہ فاصلہ زیادہ تھا، بارگاہ پروردگار سے دور تھا، اس لیے اس، وہ، وہ، جو کہہ رہا تھا. لیکن جیسے جیسے فاصلہ کم ہونا شروع ہوا، فاصلے سمٹنے لگے، قربتیں ایجاد ہونے لگیں، اور اب یہ اس کی روح فرشتوں کی صفوں میں جا پہنچی اور قریب جا کے اپنے رب سے ہم کلام ہوئی تو اب گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی ہے. جو پہلے اس وہ جو کہہ رہا تھا اب تو کہتا ہے, تو یا کا نعبد و یا کا نستعین, تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں, اہدنا الصراط المستقیم, تو سیدھے راستے کی طرف میری ہدایت کرتا رہے, اور بحول اللہ تعالی و قوتی اقوم و اقعد, میں تیری ہی دی ہوئی طاقت و قوت سے اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ مومن کی معراج ہے. کیسی معراج؟ جس میں عاشق اور معشوق, حبیب اور محبوب, عبد اور معبود, بندہ اور اللہ آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں, ہم گفتگو ہوتے ہیں. اور جب عاشق اور معشوق کا, عبد اور معبود کا یہ سلسلہ تکلم و تنطق اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور مومن دوبارہ اس عالم ملکوت سے واپس اس عالم ملک میں ممتاز آباد کی مسجد میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میرے آگے جو پیش امام ہیں ان کو بھی سلام ہو, دائیں بائیں جو نمازی ہیں سب کو سلام ہو, ساتھ مسافہ بھی کر رہا ہے. اور مسافہ کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان نئی جگہ سے آئے. اب اگر کوئی ادھر ہی بیٹھا ہو تو اسے حق ہے مسافہ کرنے کا, سلام بھیجنے کا نہیں ہے. اب سمجھیں کہ امام نے کیا کیا. یہ جو اقبال کا میں نے شعر پڑھا, اے طائر لاہوتی یا طائر ملکوتی یا طائر ہاہوتی یا طائر جبروتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو. کیوں لباس پاک ہونا چاہیے نمازی کا؟ کیوں وضو لازم ہے؟ کیوں عطر لگانا چاہیے؟ کہاں جا رہا ہے بھائی؟ کس لیے خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں؟ کیوں کنگھی کی جا رہی ہے؟ کیوں خود کو آراستہ کر رہا ہے؟ لقائے پروردگار کے لیے جا رہا ہے. اب وہاں جا کے کیا خالی ہاتھ واپس آئے گا؟ اب سمجھیں کہ امام نے غذا کیوں تبدیل کی, نئے لباس کیوں تبدیل کروایا ان کو, کیوں صفائی کروائی, کیوں ساتھ نماز میں شریک کروایا؟ اس لیے کہ امام کی نماز تو بہرحال معراج ہے, علی کا بیٹا ہے, کوئی شک تو نہیں ہے. تو اب جب خود معراج پہ جا رہے ہیں تو انہیں بھی اس لائق بنایا ہے, اب ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں ملک سے ملکوت. کہاں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں. ان کو بھی ہم کلام کروا دیا. آخر کیوں منع ہے شریعت میں کہ آپ تارک الصلات کی مدد نہیں کر سکتے؟ جو تارک الصلات ہے اسے آپ صدقہ نہیں دے سکتے, خمس نہیں دے سکتے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کس لیے؟ اگر اسی زکوٰۃ کا مستحق بننے کے لیے یہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو نماز کے اندر کبھی تو اس کو وہ روح نماز آ جائے گی اور اس کی ملاقات ہو جائے گی, معراج پہ جائے گا. تو اب معراج پر چلے جانے کے بعد اگر کبھی اس کا اتصال ہو گیا تو اب خود شرم محسوس کرے گا کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے دربار سے آنے کے بعد اب میں دنیا کی کسی گدا سے مانگوں, یہ مناسب نہیں ہے. امام محمد تقی, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے لے کے گئے اس مقام پر رب کی بارگاہ میں, سب کو اتنی روحانیت تھی اس نماز میں کہ جب واپس لائے اب نماز ختم ہوئی, اب اجازت مانگی امام نے سب سے اور کہ میں اب چلوں گا. جب امام نکلے تو کہا حضرت ہم بھی چلیں گے, اب ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے. اور وہ خان السعالی خالی ہو گیا, متوکل امام کو شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا, رسوا کرنا چاہ رہا تھا. امام نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امامت کسے کہتے ہیں, تو جس جگہ مجھے بلا کر رسوا کرنا چاہ رہا تھا اب اس جگہ کوئی فقیر بچے گا ہی نہیں. کیوں نہیں بچا کوئی فقیر؟ امام چلے جاتے وہ رہ جاتے, اس لیے نہیں کہ امام اپنے ساتھ انہیں جہاں لے گئے تھے اب وہاں سے آنے کے بعد دنیا کے کسی بندے سے مانگنا مناسب نہیں تھا قطعی طور پر. یہ شان امامت ہے, کس کس طرح سے امامت کی گئی. بس میرے عزیزو, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد پھر 28 سال احد امامت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ 260 ہجری میں, 255 میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی اور 260 میں والد بزرگوار کی شہادت کے بعد اب امام کی امامت شروع ہو رہی ہے اور ساتھ ہی غیبت صغریٰ جو ایک کم 70 سالوں پر محیط ہے, تقریباً 70 سال بن جاتے ہیں. تو امام زمانہ کی دو غیبتیں ہیں, ایک غیبت صغریٰ, ایک غیبت کبریٰ. تو غیبت صغرا کیا ہے؟ کیوں ایک ہی دفعہ غیبت کبرا سے آغاز نہ ہوا؟ تو انشاءاللہ العزیز ان سوالوں کے جواب اور جو رہ گئے کل عرض کریں گے، کل ہماری اختتامی نشست ہوگی۔ ایک اعلان تھا میرے ذمے اور وہ میں نے عرض نہیں کیا، وہ زہرا فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں اسی ممتاز آباد میں اسی عمارت میں ایک اسکول کا آغاز کیا جا رہا ہے، الزہرا اسکول سسٹم کے نام سے، تو جہاں پر پرائمری تک کی تعلیم دی جائے گی بچوں اور بچیوں کے لیے ہے، اور آکسفورڈ کا ان کا سلیبس ہے، اور ساتھ میں دینی تربیت اور دینی ماحول میں بہتر انداز میں پڑھایا جائے گا۔ تو اس کا اگر آپ مزید تفصیلات چاہیں تو وہ باہر پینا فلیکس لگا ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور اعلان بھی ہے، ایک اور جگہ پر شارٹ کورس ہو رہا ہے، ایسی کوئز پروگرام بھی ہے، وہ فقہی اعتبار سے سوالات ہیں، مسجد حسین نیو ملتان میں، جہاں پر شاندار انعامات آپ کا انتظار کر رہے ہیں اتوار 12 اگست شام 4 بجے سے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور علم و معرفت کے یہ سلسلے جاری و ساری رہیں، اور پروردگار مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقتاً مکتب ائمہ کے شاگرد بننے میں کامیاب ہو سکیں، اور اس نہضت تشیع کے ساتھ اور تحریک تشیع کے ساتھ متصل ہو سکیں۔ پروردگار یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، امام زمانہ رجل اللہ تعالی فرج و شریف کے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے سپاہی دنیا میں جہاں بھی جس نقطے پر جس انداز سے اسلام ناب محمدی اور نظام ولایت کے احیاء، استحکام، تحفظ، نشر و اشاعت اور بقا میں مصروف ہیں، بالخصوص وہ مجاہدین کہ جو ثانیہ زہرا کے حرم مطہر کی حفاظت میں مشغول ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ دشمنان تشیع کو، دشمنان امام زمانہ کو نابود فرما۔ پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کا شیعہ اور شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیرت معصومین، سیرت معصومین، سیرت معصومین، سیرت معصومین، علم و عمل کا منبع مظہر، سیرت معصومین، سیرت معصومین، سیرت معصومین،
مقصد اس کا علم و عمل سے ہر گھر روشن ہو،
مقصد اس کا علم